جمعہ 17 جولائی کی سیروین کے ساتھ مہاپارہ صفدر کا سلام. سندھ حکومت نے رینجرز کی کراچی میں کارروائی میں ایک برس کی توسیع ایسے وقت میں کی جب اس نے ایم کیو ایم کے دفتر پر نفرت انگیز تقریر کی سہولت فراہم کرنے کے الزام میں گرفتاریاں کی. مگر ایک ماہر نے کہا,
میرے خیال سے اب تک جس طرح کی بات ہوئی ہے ایم کیو ایم کی طرف سے, وہ نفرت پھیلانا تو نہیں ہے.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ خان سے خبریں سنیے. پاکستان کے صوبہ سندھ کی حکومت نے صوبے میں رینجرز کے قیام میں مزید ایک سال کی توسیع کر دی ہے. محکمہ داخلہ کی سفارش پر وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے اس کی منظوری دے دی ہے. صوبائی حکومت کی درخواست پر سندھ میں پولیس کی معاونت کے لیے بھیجی گئی بارڈر سیکیورٹی فورس رینجرز کی آمد کو اس سال 20 برس مکمل ہو گئے ہیں. دوسری جانب صوبہ سندھ میں عام تعطیل کے روز بڑے پیمانے پر تبادلے اور تعیناتی کی گئی ہے, جن میں ایڈیشنل آئی جی غلام قادر تھیبو اور 10 کے قریب ڈپٹی کمشنر شامل ہیں. نامہ نگار ریاض سہیل.
وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ کی زیر صدارت ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس میں بیوروکریسی میں تبادلوں کا فیصلہ کیا گیا, جس کے تحت ایڈیشنل آئی جی غلام قادر تھیبو کو چیئرمین اینٹی کرپشن لگا دیا گیا ہے, جبکہ ان کی جگہ مشتاق مہر کو تعینات کیا گیا ہے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل منظور قادر کاکا, سینئر افسر شاذر شمون اور ایڈمنسٹریٹر ثاقب سمرو کو بھی عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے. منظور قادر کاکا, شاذر شمون اور ثاقب سمرو اس وقت بیرون ملک موجود ہیں. ان پر نیب اور دیگر اداروں نے کرپشن کے الزامات عائد کیے ہیں. دوسری جانب ٹھٹا, سجاول, میپر خاص, سانگڑ, دادو اور جامشورو کے ڈپٹی کمشنر سمیت 10 اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں کے بھی تبادلے کیے جا رہے ہیں.
پاکستان کے شہر گجراوالہ کے قریب پاکستانی فوجی حکام اور ان کے اہل خانہ کو لے کر جانے والی خصوصی ریل گاڑی کو پیش آئے حادثے کی تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس جان لیوا حادثے کی وجہ گاڑی کی غیر معمولی تیز رفتار تھی. اسلام آباد سے نامہ نگار آصف فاروقی.
وزارت ریلوے کی جانب سے جاری ہونے والی تحقیقاتی رپورٹ میں اس حادثے کی ذمہ داری ٹرین کے مرحوم ڈرائیور اور پاکستان ریلوے کے چیف کنٹرولر سمیت ریلوے کے 6 اہلکاروں پر عائد کی گئی ہے. وزارت ریلوے کی جانب سے جاری ہونے والے ایک پریس ریلیز کے مطابق مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی نے کہا ہے کہ یہ حادثہ ریل گاڑی کی تیز رفتار کی وجہ سے پیش آیا. واضح رہے کہ پچھلے ماہ پاکستانی خصوصی فوجی ٹرین کو پیش آنے والے اس حادثے میں 4 فوجی افسروں سمیت 19 افراد ہلاک ہو گئے تھے. وزیر اعظم نواز شریف کے حکم پر وزارت ریلوے اور فوج کے حکام پر مشتمل ایک مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی کو اس حادثے کی تحقیقات کرنے کا اختیار دیا گیا تھا.
افغانستان کے صدر اشرف غنی نے ملک میں عید الفطر کے روز آج خطاب کرتے ہوئے طالبان کی جانب سے امن مذاکرات کے لیے ان کے عزم پر شکریہ ادا کیا ہے. اشرف غنی نے کہا کہ وہ اس ہفتے کے آغاز پر طالبان کی جانب سے مذاکرات کی حمایت کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں.
پیام عمدی ما, پیام اس کی ملت.
اشرف غنی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بڑا پیغام وہی ہے جو قوم چاہتی ہے, یہ خون خرابے کے خاتمے اور امن کا پیغام ہے. میں طالبان رہنما ملا عمر اخند کے اس بیان پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ معاملات کے حل کے لیے مذاکرات ہونے چاہئیں. طالبان کے مسئلے دوسروں سے مختلف ہیں, وہ نظام میں حصہ لینا چاہتے ہیں اور اگر ان کے کچھ مسائل ہیں تو انہیں بات چیت کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے. یہ تھے افغانستان کے صدر اشرف غنی کے الفاظ. جرمنی کی پارلیمنٹ نے یونان کو 86 ارب یورو کا بیل آؤٹ پیکج دینے کے حق میں ووٹ دیا ہے. جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے اعتراف کیا ہے کہ یہ فیصلہ تمام شریک ریاستوں کے لیے مشکل ہے, لیکن اس کا متبادل صرف اور صرف افراتفری اور انتشار ہوگا. انہوں نے خبردار کیا ہے کہ یہ امدادی پیکج یونان کو دی جانے والی آخری پیشکش ہوگی. اس سے قبل جمعرات کو یونان کے ارکان پارلیمان نے بیل آؤٹ کے لیے ووٹنگ کی تھی اور حکومتی اراکین کی مخالفت کے باوجود بیل آؤٹ پیکج کی سخت شرائط کی منظوری دی تھی. واضح رہے کہ یونان کے بیل آؤٹ معاہدے پر عمل درآمد کے لیے جرمنی کی حمایت انتہائی اہم تھی. آسٹریلیا میں ایک شخص کو اسلامی طرز پر اپنی 12 سالہ بیٹی کی شادی منعقد کروانے پر 8 سال کی قید کی سزا سنائی گئی ہے. اس شخص کے مطابق اس نے اپنی بیٹی کی ایک 26 سالہ شخص سے شادی پر اس لیے اتفاق کیا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی کبھی بھی زنا کی مرتکب ہو. ایک سال پہلے مشرقی یوکرین میں گر کر تباہ ہونے والی ملائیشین ایئر لائن کے حادثے کو آج 1 سال مکمل ہو گیا ہے. اس حادثے میں تقریباً 300 افراد ہلاک ہو گئے تھے, جس کی یاد میں آسٹریلیا, دی نیدرلینڈز اور یوکرین میں سوگواری تقریبات منعقد کی گئی ہیں. یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو غیر ملکی سفارتکاروں سمیت آج اپنے ملک میں منعقد یادگاری تقریب میں شرکت کر رہے ہیں. مصر کی دارالحکومت قاہرہ میں پولیس اور اسلام پسند مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں کم از کم 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. تشدد کے یہ واقعات ملک کے معزول صدر محمد مرسی کے حامیوں کی جانب سے ایک مظاہرے کے درمیان پیش آئے. محمد مرسی کی جماعت اخوان المسلمین پر اب مصر میں پابندی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں. پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہے، زیرو ٹالرنس ہے. دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے. اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی.
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہماری شہ سرخی ہے، سندھ میں رینجرز کے قیام میں ایک سال کی توسیع. اور ہمارا بڑا موضوع بھی یہی ہے کہ سندھ میں رینجرز کے قیام میں ایک سال کی توسیع ایسے موقع پر کی گئی ہے جب نفرت آمیز تقریر نشر کرنے اور سہولت فراہم کرنے کے الزام میں متحدہ قومی موومنٹ کے ارکان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے. رینجرز کے قیام کی توسیع کی منظوری وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے محکمہ داخلہ کی سفارش پر ایک انتظامی حکم نامے میں کی. اس سے پہلے وزیر اعلیٰ یہ کہتے رہے کہ رینجرز کے قیام میں منظوری کا فیصلہ سندھ اسمبلی کرے گی. واضح رہے کہ سندھ میں رینجرز کو 20 برس قبل صوبائی حکومت کی درخواست پر پولیس کی معاونت کے لیے طلب کیا گیا تھا، جس کے بعد سے ہر برس اس کے قیام میں توسیع کی جاتی رہی. رواں سال یہ مدت 19 جولائی کو ختم ہونی تھی، جس سے پہلے ہی اس کی مدت میں اضافہ کر دیا گیا. کیا رینجرز پر تنقید نفرت آمیز جرم کے زمرے میں آتی ہے؟ کیا سیکیورٹی اداروں پر نگرانی کے لیے ملک میں کوئی نظام موجود ہے؟ اس پر تفصیل سے بات کریں گے پروگرام میں آگے چل کر. لیکن پہلے یہ تفصیل کہ رینجرز نے کراچی میں ایم کیو ایم کے مرکز 90 پر چھاپہ مار کر ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے کنوینر سمیت دو عہدیداران کو حراست میں لے لیا. ریاست ریاض سہیل کی رپورٹ.
رینجرز کا ترجمان کا کہنا ہے کہ کاروائی کے دوران کیف الورا اور قمر منصور کو گرفتار کیا گیا. ان کے مطابق یہ گرفتاریاں نفرت انگیز تقاریر کا انظام اور سہولت فراہم کرنے پر عمل میں آئیں، جن تقاریر میں پاکستان رینجرز کے جوانوں کو ہدف بنایا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ اس طرح کے سہولت کاروں کی فہرست تیار کر لی گئی ہے اور مستقبل قریب میں مزید گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں گی. دوسری جانب ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار نے ایک پریس کانفرنس پر 90 پر چھاپے کی مذمت کی اور کہا کہ ایسے اقدامات ان کا حوصلہ پست نہیں کر سکتے.
صدر دفتر پر اتنی روانی کے ساتھ اور بار بار چھاپے مارے جا رہے ہیں، یہ واضح ہو رہا ہے کہ ہماری جو سیاسی سرگرمیاں ہیں ان پر یہ غیر اعلانیہ پابندی لگائی گئی ہے. کراچی ٹارگیٹڈ آپریشن میں صرف اور صرف ایم کیو ایم کو سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے اور کسی بھی سیاسی جماعت اور سیاسی امن کو اگر آئسولیٹ کیا جائے تو اس کے نتائج کبھی بھی مثبت نہیں نکلتے.
واضح رہے کہ رواں سال 11 مارچ کو بھی رینجرز نے ایم کیو ایم کے مرکز 90 پر چھاپہ مارا تھا. اس چھاپے میں رینجرز نے سزا یافتہ ٹارگٹ کلرز کی گرفتاری اور غیر قانونی اسلحے کی برامدگی کا دعویٰ کیا تھا. ایم کیو ایم کے سربراہ الطاف حسین کی فوج اور رینجرز کی قیادت کے خلاف تنقید کے بعد رینجرز کا یہ پہلا ایکشن ہے. الطاف حسین نے حالیہ خطاب میں کہا تھا کہ ڈی جی رینجرز میجر جنرل بلال اکبر نے اپنے حلف کو توڑا ہے، اب وہ فوجی نہیں رہے، بہتر ہے کہ وہ خود مستعفی ہو کر 2 سال کا انتظار کیے بغیر اپنی سیاسی جماعت بنا کر صدر بن جائیں اور کرنل طاہر کو جنرل سیکرٹری بنا دیں. الطاف حسین کی اس تقریر کے بعد سندھ سمیت ملک بھر کے کئی شہروں میں ان کے خلاف 100 سے زائد مقدمہ دائر کیے گئے. واضح رہے کہ اس سے پہلے مئی میں رینجرز کے ترجمہ کرنل طاہر کی مدیت میں الطاف حسین کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس میں بھی ان پر توہین آمیز گفتگو کرنے اور قتل کی دھمکیاں دینے کا الزام عائد کیا گیا تھا. ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی.
اور جیسا کہ آپ نے ابھی سنا، ایم کیو ایم پر چھاپے اور ارکان کی گرفتاری کی تفصیل اس رپورٹ میں آپ نے سنی. ہم نے ایم کیو ایم کی مرکزی کمیٹی کے سینئر ڈیپٹی کنوینر ندیم نصرت سے پوچھا کہ کیا رینجرز نے چھاپے اور گرفتاریوں کے موقع پر یہ بتایا کہ ان کی نظر میں ایم کیو ایم کے لیڈر الطاف حسین کی تقریر نفرت آمیز تھی. ندیم نصرت:
انہوں نے کوئی واضح نہیں کیا، یہ تو بلکہ ایک پریکٹس رہی ہے کہ ہمارے 4,000 سے زیادہ رہنما، کارکنان، ذمہ داران گرفتار ہو چکے ہیں. آج تک کوئی ایسا گرفتاری کا واقعہ نہیں ہوا جس میں کسی کو گرفتار کرنے کرتے وقت کوئی سرچ وارنٹ دکھایا گیا ہو، اریسٹ وارنٹ دکھایا گیا ہو، یا ان کے رائٹس پڑھے گئے ہوں، ایسا کچھ نہیں ہوا. اور گزشتہ رات بھی جو چھاپہ مارا گیا اس میں گرفتار کر کے لے گئے. اور جب تک ڈی ڈی رینجرز بلال اکبر نے ٹویٹ نہیں کی سوشل میڈیا پہ، جب تک ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ایم کے ایم کے رہنماؤں کو کس جواز کے تحت گرفتار کیا گیا ہے.
کسی قانون کا حوالہ نہیں دیا گیا جیسا کہ آپ نے کہا، کوئی ایف آئی آر درج ہوئی ہے؟
دیکھیے ایف آئی آر کوئی رینجرز کی جانب سے تو اگر درج ہوئی ہے تو ہمارے علم میں نہیں ہے. لیکن گزشتہ پانچ روز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسے ملک میں جہاں لوگ قتل ہو جاتے ہیں اور ان کے لواحقین تھانوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں، ایف آئی آر نہیں کرتی، لوگ لوٹ جاتے ہیں ان کی ایف آئی آر نہیں کرتی، سفارش لانی پڑتی ہے، پولیس کو پیسے دینے پڑتے ہیں. بلکہ اکثر تو یہ ہوتا ہے لوگ ایف آئی آر درج کرانے جاتے ہیں، ان کے اپنے خلاف مقدمہ بن جاتا ہے. اور اسی پاکستان میں الطاف حسین صاحب اور ایم کے ایم کے دیگر رہنماؤں کے خلاف گزشتہ چند روز سے درجنوں کے حساب سے ایف آئی آر کٹ رہی ہیں. ایک عجیب مذاق ہے کہ پاکستان کے ہر علاقے میں ایف آئی آر کٹ رہی ہیں. جواز یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایم کے ایم کے رہنماؤں نے سیکیورٹی فورسز، فوج، رینجرز کے خلاف بات کی. اور جب ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا بات کی، وہ اسپیسیفک بات بتائیں. ایک ایسے ملک میں جہاں ہم بچپن سے یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ کوئی شیعوں کو کافر قرار دے رہا ہے، کوئی سنیوں کو، کوئی بریلویوں کو، کوئی احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے کر ان کے قتل کے فتوے جاری کر رہا ہے، کوئی کرسچنز کو جو ہے وہ برا بھلا کہہ رہا ہے، اس ملک میں کسی کے خلاف ہیٹ اسپیچ کا لفظ ہی ہم نے نہیں سنا. بلکہ پاکستان میں ایک لال مسجد ہے، وہاں سے جو تقریر کی جاتی رہی وہ پوری دنیا کے علم ہے. کبھی کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں. اور جو ہے وہ یہ کہہ دیا گیا کہ ایم کے ایم کے رہنما سیکیورٹی فورسز کے خلاف تقاریر کر رہے ہیں یا ان کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں.
یہ کہا گیا جب گرفتاریاں ہوئیں تو یہ کہا گیا؟
نہیں، یہ دیکھیں یہ جو بات ہے یہ میڈیا پر آ رہی ہے ذرائع سے.
اچھا.
یا جو رینجرز کے جو سندھ میں ڈائریکٹر جنرل ہیں میجر جنرل بلال اکبر، انہوں نے اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ سے کل یہ ٹویٹس کی.
اچھا، میں یہ پوچھنا چاہوں گی ندیم نصرت صاحب کہ پیپلز پارٹی اب تک تو رینجرز کی کراچی میں قیام پر لیت و لال سے کام لے رہی تھی، لیکن اب اس نے پورے ایک سال کے لیے ان کے قیام میں توسیع کر دی ہے. کیا آپ کی اور پیپلز پارٹی کی سندھ کی حکومت کی راہیں بالکل جدا ہو چکی ہیں؟
دیکھیے پیپلز پارٹی نے ڈیفینیٹلی ہمیں تو مایوس کیا ہے، لیکن اپنے جو ان کے فالوور اب تھوڑے بہت رہ گئے ہیں ان کو بھی مایوس کیا ہے. پیپلز پارٹی کی قیادت پر انتہائی سنگین کرپشن کے الزامات تھے جو کہ گزشتہ چند ہفتوں میں رینجرز کی طرف سے آئے، ذوالفقار مرزا جو ان کے اپنے رہنما تھے ان کی طرف سے آئے، سرکاری دفاتر پہ چھاپے پڑے، اس کے بعد جو دستاویزات سامنے لائی گئیں ان کے حوالے سے آئے، پیپلز پارٹی کے حوالے سے ایک منسوب شخصیت عزیر بلوچ کے حوالے سے الزامات سامنے آئے. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ زرداری صاحب نے تقریر کی، اس کے بعد پھر وہ چلے گئے دبئی، اور اس کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہوئی اسے لگتا ہے کہ ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کچھ معاملات طے پائے گئے ہیں، اور وہ میرا خیال ہے کہ لگ ہی رہا ہے کہ ان تمام معاملات پر خاموشی اختیار کریں گے. اور اس کے بدلے میں یہ ہوگا کہ ان کو جو ہے وہ ان کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کو فنکشن کرنے کی اجازت دی جائے گی، اور اس کے جواب میں وہ رینجرز کو یہاں پر کاروائی کرنے کی اجازت دیں گے، جس کا ایک ثبوت سامنے آ گیا ہے کہ آج صبح انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کہ رینجرز سندھ میں مزید ایک سال تک اور رہیں گے.
ایم کیو ایم کی مرکزی کمیٹی کے سینئر ڈیپٹی کنوینر ندیم نصرت. اور جیسا کہ آپ نے سنا، رینجرز نے متحدہ قومی موومنٹ کے ارکان پر چھاپے اور گرفتاری کی وجہ نفرت آمیز تقریر کو قرار دیا. تو کیا ملکی قانون کے مطابق رینجرز پر تنقید نفرت آمیز قرار دی جا سکتی ہے؟ ہم نے پاکستان کے ہیومن رائٹس کمیشن کی چیئر پرسن زورا یوسف سے پوچھا.
دیکھیے، جہاں تک میری علم ہے تو یہ ایسا نہیں ہے، اور جس طرح کے رسپانس رینجرز سے آ رہا ہے، صرف رینجرز سے نہیں مگر بہت سے سیاستدان بھی اس موقع کا فائدہ اٹھا کر بیان دے رہے ہیں، یہ میرے خیال سے فریڈم آف اسپیچ کے خلاف ہے. اور رینجرز پر تنقید کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے، اور کسی بھی سیاسی جماعت کو یا کسی بھی افراد کو یہ حق ہے کہ ان کے آپریشن پہ یا ان کے ایکشنز کی تنقید کرے.
تو اس صورت میں زورا یوسف صاحبہ، رینجرز کے اس اقدام سے اب آپ کو آزادی تقریر کا، آزادی رائے کا کیا مستقبل نظر آ رہا ہے کہ کل آپ بھی کوئی تنقید کریں تو آپ کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، آپ کے ساتھیوں کو بھی آپ کی تقریر کا انتظام کرنے کے الزام میں گرفتار کیا جا سکتا ہے؟
بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ہم لوگ تو برابر صرف رینجرز کے خلاف نہیں، مگر جہاں تک جیسے بلوچستان کی صورتحال ہے تو ہم تو یہ فرنٹیئر کور کے خلاف بھی بیان دیتے ہیں، اور جہاں ہماری نظر میں کوئی وائلیٹ کر رہا ہے انسانی حقوق تو یہ تو ہمارا فرض ہے کہ اپنی آواز اٹھائیں، اور یہ تو میرے خیال سے قانون کے کوئی یہ نہیں حصہ ہے کہ رینجرز یا کسی پیراملٹری فورس کے خلاف اگر کوئی بیان دے تو یہ جرم ہے. نفرت کسی کے خلاف بھی پھیلانا، وہ صرف رینجرز نہیں مگر کسی بھی افراد یا گروپ کے خلاف پھیلانا، وہ تو ہے جرم. مگر میرے خیال سے اب تک جس طرح کی بات ہوئی ہے ایم کیو ایم کی طرف سے، وہ نفرت پھیلانا تو نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ان کے جو ریسپانس ہے وہ اس کے حوالے سے دیکھنا چاہیے جو ان کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے.
تو کراچی میں رینجرز کی کارروائی کا تازہ ترین آغاز نیشنل ایکشن پلان کے تحت شروع ہوا تھا، لیکن کیا رینجرز کی اپنی کارروائی قانونی ہے یا غیر قانونی ہے، یا یہ کہ ان پر کسی قسم کی کوئی اوور سائٹ ہے، کوئی پارلیمانی کمیٹی ان کی نگرانی کر رہی ہے یا نہیں، یا وہ بالکل فری ہینڈ ہے ہر طرف سے؟
جی دیکھیے، پاکستان میں جس قسم کے قوانین آئے ہیں پچھلے کچھ مہینوں میں تو اس کے تحت نیشنل ایکشن پلان ہے، پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ ہے، تو اس کے تحت تو جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کو کافی پاور دی گئی ہے، اور وہ کافی دنوں تک وہ لوگوں کو رکھ سکتے ہیں کسٹڈی میں.
لیکن زہرا صاحبہ، جو پاورز دی گئی ہیں ان کی کوئی نگرانی تو ہونی چاہیے نا، کیا پارلیمان خود آئین کے پاسداری کے لیے رینجرز یا سیکیورٹی کے دوسرے اداروں پر کسی قسم کی نگرانی کا کردار ادا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے یا نہیں؟
دیکھیے رکھنا تو چاہیے، مگر جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کچھ دنوں پہلے جو سابق صدر ہیں آصف علی زرداری، انہوں نے کرٹیسائز کیا رینجرز کو، اور کچھ دنوں بعد ہی ان کے پارٹی نے کلیریفائی کیا، اور لگتا ہے کہ وہ خوف زدہ ہو گئے کہ کس قسم کا رسپانس ان کے خلاف بھی آ سکتا ہے. تو جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، افسوس یہ ہے اور اس میں پارلیمنٹ بھی شامل ہے، کہ وہ جو اسپیس ہے سیولین حکومت کے لیے، وہ اسپیس وہ خود ہی دیتے جا رہے ہیں سیکیورٹی فورسز کو اور فوج کو. تو اس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اسٹیٹمنٹ الطاف حسین کا آیا، اس کو خیر ٹھیک ہے انہوں نے صحیح طریقے سے نہیں اپنے خیالات کا اظہار کیا جو بھی تھا، مگر ان کا وہ حق ہے کہ وہ رینجرز کو کرٹیسائز کریں.
پاکستانی ہیومن رائٹس کمیشن کی چیئر پرسن زہرا یوسف. اسی دوران پیپلز پارٹی سندھ کی حکومت نے کراچی میں رینجرز کے قیام میں ایک برس کی توسیع کر دی. ہم نے پیپلز پارٹی کی ایک رہنما اور رکن پارلیمان نفیسہ شاہ سے بات کی اور یہ پوچھا کہ رینجرز کے قیام میں پہلے تو صرف ایک ماہ کی توسیع کی گئی اور وہ بھی بڑی مشکل سے، مگر اب اتنی جلدی ایسا کیا ہو گیا کہ ایک برس کی توسیع ایک دم سے کر دی گئی؟
دیکھیے یہ تو حقیقت ہے کہ پبلک اوپینین جو ہے اور کراچی کے جو حالات ہیں وہ بھی اگر دیکھیں تو بہت واضح جو کرائم ہے، کرمنل ایکٹیویٹیز کمی آئی ہے، اور رینجرز کی جو اس لا اینڈ آرڈر کے اینگل سے جو پرفارمنس ہے اس سے پوری قوم، پوری سندھ کے عوام ہوں، کراچی کے شہری ہوں، سب مطمئن ہیں.
مگر نفیسہ شاہ صاحب، یہ جو پوزیشن تھی کہ کرائم ریٹ کم ہوا ہے، وہ تو ایک ماہ پہلے بھی یہی بات تھی نا، جس وقت بہت لہ تو لال سے کام لیا جا رہا تھا.
یہ تو واضح بات ہے کہ سندھ حکومت کو تحفظات صرف اس ایک بات پر تھا कि रेंजर्स जो हैं उनके जो हदूद हैं, जो जिन शराइत पर उनको पुलिस के अख्तियार दिए गए हैं, स्पेशल पावर्स दिए गए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी के खात्मे और लॉ एंड ऑर्डर के इम्प्रूवमेंट के लिए थे। उनको हरगिज ये पावर्स नहीं है कि सिविल मैटर्स में, करप्शन के इश्यूज में वो अपने जो मैंडेट है उस पर वो तजावुज कर जाए। सिर्फ ये एतराज था, पर यकीनन जो है सिंध गवर्नमेंट ने अपने तहफात जो है उनको एक खत के जरिए भी दिए और उसमें देखा होगा कि मुख्तलिफ फॉरम पर पूरे रेट किए। अब मुझे तो यही समझ आ रहा है कि कुछ उसमें यकीनन पेशरफ हुई है और ये कुछ जरूर रियलाइजेशन हुई होगी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी कि रेंजर्स का यहाँ होना बहुत बेहतर है यहाँ की स्टेबिलिटी के लिए। सिंध के या मुल्क के जो इस वक्त हालात हैं तो रेंजर्स की परफॉर्मेंस जो है बहुत बेहतर है, लेकिन जहाँ तक वो हदें जो है पार करने वाली बात है वो तो पीपल्स पार्टी इस मौसम से अब भी कायम है कि ये इदारा हो या किसी जो स्टेट के इदारे हैं, रियासती इदारे हैं, हर किसी को अपने अपने दायरे कार में काम करना।
मगर क्या अच्छा ना होता कि असेंबली से ही ली जाती इसकी इजाजत, जैसे कि पहले कहा था वजीर आला ने?
देखिए असेंबली उस सूरत में अगर आप उनको इस कुछ खास ऐसे और प्रोविजन अगर दिए होते, क्योंकि जो प्रोविजनली काम चल रहा है तो उसको चलाने दिया गया है। अब मुझे उसकी कानूनी पेचीदगियां इस वक्त नहीं पता, असेंबली में यकीनन ये जरूर होना चाहिए और मैं इसकी कायल हूँ इस बात की कि असेंबलियों को इस वक्त जो भी ऑपरेशन चल रहे हैं, बलूचिस्तान में चल रहा हो, जरब अर्ज चल रहा हो या सिंध में ऑपरेशन चल रहा हो, तो असेंबली के पास अख्तियार हैं और होने भी चाहिए कि हम एटलीस्ट ओवरसाइट रोल प्ले करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर यकीनन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को जो अख्तियार दिए गए हैं उसमें ये भी खतरा है कि इंसानी हकूक के हवाले से इशू हैं जो अब भी हैं, रेज होते रहे हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, शायद एनकेएम को यही तहफात हो और कभी कभी पीपल्स पार्टी को भी कई और हैं ग्रुप जिनको इस किस्म के तहफात हैं।
आपने एमक्यूएम का जिक्र किया तो अब उनके लीडर की तनकीद को नफरत अंगेज करार दे दिया गया है। रेंजर्स पर पीपल्स पार्टी भी पहले तनकीद कर रही थी, तो क्या अब कानूनी तौर पर पीपल्स पार्टी ये कहेगी कानून नाफिज करने वाले इदारों पर तनकीद बिल्कुल जुर्म है और वो अगर कोई तकरीर हो तो वो नफरत अंगेज है?
नहीं, जुर्म की बात नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान बहुत एक पेचीदा और मुश्किल मरहलात से गुजर रहा है और हमें अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को सपोर्ट देनी है, लेकिन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी भी अपने दायरे कार में रहकर काम करें तो बेहतर हो। अगर वो कहीं रिजेंटमेंट, सिटीजन की रिजेंटमेंट हो रही है, तो मैं समझती हूँ कि उनको भी ये ख्याल करना चाहिए कि पूरी की पूरी सियासी जमात को विक्टिमाइज ना होने दें, क्योंकि इस वक्त हमें नेशनल यूनिटी की जरूरत है। लेकिन उन सियासी जमातों को भी ख्याल करना चाहिए जो जरूरत से ज्यादा तनकीद कर रही है।
पीपल्स पार्टी के अपने रहनुमा भी फौज, रेंजर्स और सिक्योरिटी इदारों पर तनकीद करते रहे हैं, तो क्या उन पर भी नफरत अंगेज तकरीर करने के इल्जाम लग सकता है? उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है फिर तो?
नहीं, देखिए जैसे मैंने ये कहा कि हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है उनको भी इसका ख्याल रखना होगा। मैंने उनकी जो ये इस एटीट्यूड है उसको भी मैं जरूर कॉशन करूंगी कि हमें इस वक्त नेशनल यूनिटी चाहिए और सब पार्टीज जो है फौज को इस अमल में बैक करें, और इसलिए अगर इस किस्म के क्रिमिनल केसेस हो रहे हैं, लेकिन अब मुझे नहीं पर यकीनन कोई मैं समझती हूँ कि अल्ताफ हुसैन साहब हों या उनकी लीडरशिप है पार्टी की, उनको भी गुरेज करना चाहिए ऐसी बातें करने में जहाँ पर उनकी भी जो है वो मोराल डाउन हो। तो ये दोनों तरफ वाली बात
तो
है।
इसका मतलब तो ये हो गया कि आप इसकी तायद कर रही हैं,
लेकिन यकीनन ये क्रिमिनल के दायरे में तो नहीं आता, तरकीब है तो, लेकिन मुनासिब नहीं है इस वक्त, बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और लेकिन अब मैं ये भी रेकमेंड करूंगी कि इस मुल्क की जो सियासी क्यादत जिस वक्त पावर में है, वजीर आजम साहब को इस बात को ठंडा करना होगा, क्योंकि कराची की बड़ी से बड़ी जमात है एमक्यूएम, और अगर इस किस्म की पेचीदगियां हो और एक सियासी जमात जो है वो अपने आप को फॉरवर्ड समझे, फिर ये नेशनल यूनिटी को भी अफेक्ट
और तनकीद को
उस जमात को भी ख्याल करना चाहिए। हमारी जो फौज है इस वक्त बहुत दिलेरी से हर फ्रंट पर मुकाबला कर रहे हैं और उनकी जो है आप हौसला शिक्षा करेंगे तो उसमें यकीनन जो है रिजेंटमेंट, पब्लिक रिजेंटमेंट भी है इनके खिलाफ। ये सिर्फ صرف یہ بات صحیح نہیں ہوگی کہ ہم صرف کہیں کہ فوج کی ریزینٹمنٹ ہے, پبلک ریزینٹمنٹ بھی ہے کہ اس قسم کی بار بار ریپیٹڈ جو تنقید آپ کریں گے تو اس سے بھی پبلک ریزینٹمنٹ ہوگی, اور یقیناً اداروں کی وہ جو ہے نفرت ہوگی, اور اس وقت وہ جنگ کے ماحول میں ہے, اس لیے دے آلسو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ.
پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما اور رکن پارلیمان نفیسہ شاہ, اور ہمارا موضوع تھا سندھ میں رینجرز کے قیام میں ایک برس کی توسیع.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ,
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس, ایم آئی کے پاس, ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں, جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں, تو یہ آ جائیں گے, اس کے اندر آ جائیں گے, زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے, گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں, کور کمانڈر ہوتے ہیں, چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے, کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے, ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں, وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے, جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے, جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سروین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سواناز.
پاکستانی آف اسپنر محمد حفیظ پر انٹرنیشنل کرکٹ میں بالنگ کرنے پر ایک سال کی پابندی عائد کر دی گئی ہے. ان کے خلاف بالنگ ایکشن کال ٹیسٹ میں رپورٹ ہوا تھا, جس کے بعد وہ 6 جولائی کو چنئی میں ہونے والا بایو میکینک ٹیسٹ کلیئر کرنے میں ناکام رہے. آئی سی سی کے قوانین کے تحت اگر کسی بالر کا بالنگ ایکشن 2 سال میں 2 بار رپورٹ ہوتا ہے تو پھر اسے انٹرنیشنل کرکٹ میں 1 سال کی پابندی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس سے قبل ان کا بالنگ ایکشن نومبر 2014 میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ابوظہبی ٹیسٹ میں رپورٹ ہوا تھا. گول میں جاری آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان ایشز سیریز کے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کا آج دوسرا دن ہے. آسٹریلیا کے کرس راجرز 173 رنز بنا کر سٹیورٹ براڈ کی وکٹ بنے. اور کپتان مائیکل کلارک صرف 7 رنز بنا کر مارک ووڈ کے ہاتھوں آؤٹ ہو گئے. برطانیہ اور فرانس آج سے ڈیوس کپ کے کوارٹر فائنل میں مد مقابل ہیں. یہ مقابلے لندن کے کوئنز کلب میں ہو رہے ہیں. پہلے میچ میں برطانیہ کے جیمز وارڈ کا مقابلہ فرانس کے گائل سیمون سے ہے, جبکہ اینڈی مرے جو ولفریڈ سونگا کے مد مقابل ہوں گے. اینڈی مرے کا کہنا ہے, یہ یقیناً ایک ٹف میچ ہوگا, میں پہلے بھی سونگا کے خلاف کھیل چکا ہوں, وہ بہت اچھا کھیلتے ہیں اور بہت اچھے ایتھلیٹ ہیں. اسپین کے فٹ بالر سرگیو راموس کو حاصل کرنے کے لیے مینچسٹر یونائیٹڈ کی امیدیں اس وقت دم توڑ گئیں جب ریال میڈرڈ نے یہ اعلان کیا کہ راموس میڈرڈ چھوڑ کر نہیں جا رہے. یونائیٹڈ نے راموس کو 20 ملین پاؤنڈ کی پیشکش کی تھی جو ریال میڈرڈ نے مسترد کر دی تھی. نیپال کرکٹ بورڈ نے ٹیم کے فیزیو تھراپسٹ کو T20 کوالیفائنگ راؤنڈ سے باہر کر دیا ہے. انہیں آئرلینڈ کی پولیس نے جنسی حملے کے الزام میں گرفتار کیا تھا. کرکٹ ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری اتم آچاریہ نے بتایا ہے کہ اعجاز بشیر کا ٹیم کے لیے کام کرنے کا معاہدہ ختم کر دیا گیا ہے.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں سبا ناز. پاکستان کے شہر گوجرانوالا کے قریب پاکستانی فوجی حکام اور ان کے اہل خانہ کو لے کر جانے والی خصوصی ریل گاڑی کو جو حادثہ پیش آیا تھا اس کی تحقیقاتی رپورٹ اب مکمل کر لی گئی ہے. اس کی تفصیلات پروگرام میں آگے آنے کو ہیں. یہاں سیروین اپنے نصف کو پہنچنے والا ہے اہم خبروں کی شہ سرخیوں کے ساتھ. شمائلہ خان.
پاکستان کے صوبہ سندھ کی حکومت نے صوبے میں رینجرز کے قیام میں مزید 1 سال کی توسیع کر دی ہے. محکمہ داخلہ کی سفارش پر وزیر اعلی سندھ سید قائم علی شاہ نے اس کی منظوری دے دی ہے. پاکستان کے شہر گوجرانوالا کے قریب پاکستانی فوجی حکام اور ان کے اہل خانہ کو لے کر جانے والی خصوصی ریل گاڑی کو پیش آئے حادثے کی تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس جان لیوا حادثے کی وجہ گاڑی کی غیر معمولی رفتار تھی. افغانستان کے صدر اشرف غنی نے ملک میں عید الفطر کے موقع پر اپنے خطاب میں طالبان کی جانب سے مذاکرات کی حمایت کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے. جرمنی کی پارلیمنٹ نے یونان کو 86 ارب یورو کا بیل آؤٹ پیکج دینے کے حق میں ووٹ دیا ہے. آسٹریلیا میں ایک شخص کو اپنی 12 سالہ بیٹی کی 26 سالہ شخص سے شادی کرانے پر 8 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. اور پاکستان میں شوال کا چاند دیکھنے کے لیے رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس ابھی جاری ہے, تاہم چاند نظر آنے یا نہ آنے کا حتمی اعلان ابھی نہیں کیا گیا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے کرکٹر محمد حفیظ ایک سال تک بالنگ نہیں کر سکیں گے، ایسا کیوں ہے؟ اس کی تفصیل کے لیے حاضر ہے بی بی سی اردو ڈاٹ کام۔ ہم چلتے ہیں پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر گوجرانوالہ، جہاں اب سے کچھ روز پہلے پاکستانی فوجی حکام اور ان کے اہل خانہ کو لے کر جانے والی خصوصی ریل گاڑی کو جو حادثہ پیش آیا تھا، اس کی تحقیقاتی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ اس جان لیوا حادثے کی وجہ گاڑی کی غیر معمولی تیز رفتار تھی۔ پچھلے ماہ پاکستانی خصوصی فوجی ٹرین کو پیش آنے والے اس حادثے میں 4 فوجی افسروں سمیت 19 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اب اس حادثے کی تحقیقات کرنے والی کمیٹی کسی نتیجے پر کیسے پہنچی ہے، اس کی مزید تفصیل ہم نے نامہ نگار آصف فاروقی سے پوچھی۔
یہ کمیٹی آپ کو معلوم ہے ماپارا کے وزیر اعظم کے حکم پر بنائی گئی تھی، اور اس میں پاکستان ریلویز کے حکام شامل تھے اور بعض فوجی حکام کو بھی اس میں شامل کیا گیا تھا، کیونکہ یہ ایک فوجی اسپیشل ٹرین تھی اور اس میں ہلاک ہونے والے کافی سارے افراد جو ان کا تعلق فوج سے تھا۔ تو اس تحقیقاتی کمیٹی نے اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ یہ جو حادثہ ہے یہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا، اور اس جگہ پہ جہاں پہ جس سیکشن پہ یہ ریل چل رہی تھی وہاں پہ زیادہ سے زیادہ رفتار جو ہوتی ہے وہ 30 کلومیٹر فی گھنٹہ ہونی چاہیے، لیکن اس ٹرین کی رفتار جو ہے اس وقت 60 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی، اور اس تیز رفتاری کی وجہ سے جب ایک موڑ آیا تو ٹرین میں تھوڑی وائبریشن پیدا ہوئی، اس کی پچھلی بوگیوں کے پہیے جو ہیں وہ پٹڑی سے اتر گئے، اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ حادثہ ہوا۔ اور اس حادثے کی سنگینی میں کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق اضافہ اس وقت ہوا جب ڈرائیور نے بر وقت ایمرجنسی بریکس جو ہیں وہ نہیں لگائے۔ کمیٹی کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس نتیجے پر موقع کی گواہی، یعنی شاہدین اور ریلوے کا ریکارڈ اور موقع پہ جو ان کو چیزیں ثبوت ملے ہیں اس کے بعد ان کا جائزہ لینے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے۔
تو پھر اگر وہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں آصف، تو پھر ذمہ داری کس پر ڈالی گئی، کون ذمہ دار ٹھہرایا گیا؟
دیکھیے، اس میں کمیٹی کا یہ کہنا ہے دو طرح کی ذمہ داریاں ہیں، ایک ہے براہ راست جو لوگ اس حادثے کے ذمہ دار تھے، اس میں ٹرین کا ڈرائیور شامل ہے جو اس حادثے میں ہلاک ہو گیا تھا، اس کا نائب ڈرائیور جو ہے وہ شامل ہے، اور جو پوائنٹ مین ہوتا ہے، یہ تین لوگوں کو کہا گیا ہے کہ یہ براہ راست ذمہ دار ہیں اس حادثے کے۔ اس کے علاوہ بالواسطہ طور پر بھی بعض ریلوے حکام کو اس حادثے کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے، جن میں فیصل آباد کے اسٹیشن ماسٹر ہیں، لوکو فور مین ہیں، اس کے بعد چیف کنٹرولر پاکستان ریلوے ہیں اور ان کے ڈپٹی چیف، دو ڈپٹی چیف ہیں وہ ہیں، اور ایک سیکشن آفیسر محمد اویس جو ہیں وہ اس سارے کو بالواسطہ طور پر ان کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔
تو اب اگلا قدم کیا ہے، یہ جو ذمہ دار ٹھہرائے گئے ہیں ان کے خلاف کیا کارروائی کی جائے گی؟
ماپارا، اس کمیٹی نے سفارش کی ہے ان تمام افراد کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی کرنے کی۔ اب اس کی تفصیلات ہمیں معلوم نہیں ہے کہ جو ریلویز کے جو طریقہ کار ہے یا جو پروسیجرز ہیں ان میں اس طرح کے حادثے کے ذمہ داری اگر کسی پہ ڈالی جاتی ہے تو محکمانہ کارروائی کیا ہوتی ہے اور ان کے خلاف کس قسم کی کارروائی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ اس میں ان لوگوں کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج کرنے کی بات نہیں ہے، کوئی مقدمہ درج کرنے کی بات نہیں ہے، تو محکمہ جاتی کارروائی زیادہ سے زیادہ شاید یہ ہوگی کہ ان کو نوکری سے برخاست کیا جائے، لیکن وہ بھی ایک طویل کام ہوگا، اس کے لیے بھی ایک کمیٹی بنے گی، اس میں بھی گواہیاں آئیں گی، اور پھر اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہوگا کہ ان لوگوں کے خلاف کیا کارروائی کی جائے۔
یہ تفصیل ہمیں اسلام آباد سے ہمارے ساتھی آصف فاروقی بتا رہے تھے۔ صوبہ بلوچستان کی دارالحکومت کوئٹہ میں سیکیورٹی کے انتظامات کو مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ نئے انتظامات کے تحت شہر کے مختلف علاقوں میں 20 بیریئرز تنصیب کیے گئے ہیں، جبکہ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر CCTV کیمرے بھی نصب کیے جا رہے ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم۔
آلات کی خرابی کے بعد کوئٹہ میں سیکورٹی کے انتظامات کو سخت کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ سیکورٹی کے دیگر انتظامات کے ساتھ ساتھ ابتدا میں لوہے کے گیٹ لگانے کے علاوہ مختلف آبادیوں کو تحفظ دینے کے لیے دیواریں تعمیر کی گئیں، بعد میں اہم سرکاری عمارتوں کے گرد رکاوٹیں کڑی کرنے کے ساتھ ساتھ خاردار تارے لگائی گئیں۔ اب ایک نئے اقدام کے تحت کوئٹہ کے 6 داخلی اور خارجی راستوں سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں 83 خفیہ کیمرے نصب کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ شہر کے مرکزی علاقوں میں 20 مقامات پر بیریئرز بھی نصب کیے گئے ہیں۔ عام شہریوں کو اس کا بہت زیادہ فائدہ نظر نہیں آتا۔
کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، چاروں طرف بیریئرز لگا کے شہر کو کرڈن آف کرنے کے طریقے جنریٹ کیے جا رہے ہیں۔ پہلے بجٹ جو تھا وہ بہت کم تھا ان کا، لیکن اب بڑھا کے جو وہ اس کو 400-500% بڑھا کے، سمجھ نہیں آ رہا کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔
حالات کی خرابی کے بعد بلوچستان جیسے ایک پسماندہ علاقے کے بجٹ کا ایک بڑا حصہ امن و امان کی صورتحال کی بہتری پر خرچ ہو رہا ہے، جس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ رواں مالی سال کے بجٹ میں اس مد کے لیے 22 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ 12 اکتوبر سن 1999 سے قبل بلوچستان کے امن و امان کا بجٹ بمشکل 3 سے 4 ارب روپے ہوتا تھا۔ کوئٹہ شہر میں بیریئر لگانے کے اقدام سے حکام کے مطابق صورتحال میں بہتری آئے گی، لیکن انجمن تاجران بلوچستان کی سیکرٹری اطلاعات اللہ ترین کہتے ہیں کہ ان سے ٹریفک کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔
ہم کہتے ہیں اگر آپ بیریئر پہ ہر گاڑی کو روکیں گے، ہر گاڑی پہ ایک لمبی لین لگ جائے گی گاڑیوں کی، اور جو پہلے آپ کریں گے آپ سمجھ دیکھ رہے ہیں کہ شہر پہ ایک ہنگم ٹریفک ہے، یہاں پہ ایک ہمیشہ ٹریفک جیم رہتی ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ نے اس بیریئر کو لگا کے ہمارے اور مسائل پیدا کر دیے ہیں۔
یہ بیریئر اس سال مئی اور جون کے مہینے میں فرقہ واریت اور لسانی بنیادوں پر ٹارگٹ کلنگ کی نئی لہر کے بعد نصب کیے گئے، ان پر 200 سیکورٹی اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ ایک پریس کانفرنس کے دوران ان بیریئرز کی تنصیب سے متعلق ڈپٹی انسپیکٹر جنرل فرنٹیئر کور بریگیڈیئر طاہر محمود کا کہنا تھا،
جب کوئٹہ میں انسیڈنٹس ہونے شروع ہوئے تو ہم نے بلوچستان قبیل عموم اور کوئٹہ قبیل خصوص سیکورٹی کا دوبارہ سے تجزیہ کیا ہے، اور کوئٹہ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم نے جو نیا میکنزم جو آپ کمرشل زون کی بات کر رہے ہیں، جو ہمارا ہب آف ایکٹیویٹی جہاں پہ انسیڈنٹ زیادہ ہو رہے تھے، اس کو ہم نے فول پروف سیکورٹی دینے کی کوشش کی ہے۔
دوسری جانب کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں سے گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کوئٹہ شہر میں سریاب کے علاقے سے گزشتہ شب فرنٹیئر کور اور پولیس کی مشترکہ سرچ آپریشن کے دوران 10 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ ضلع کیچ قلعہ کے بل نگور سے ایک شخص کی تشدد زدہ لاش ملی ہے۔ لاش ضلع مند کے علاقے کے رہائشی ایک شخص کی ہے، جسے نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر ہلاک کرنے کے بعد اس کی لاش بل نگور کے علاقے میں پھینک دی تھی۔ دوسری جانب کالادم یونائیٹڈ بلوچ آرمی نے ضلع کولو کے علاقے چپی کچ میں سیکورٹی فورسز پر حملے اور انہیں نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن سرکاری سطح پر اس کی تصدیق نہیں ہوئی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
کوئٹہ شہر میں نئے بیریئرز لگا دیے گئے۔ اب سندھ چلتے ہیں، جہاں سندھی زبان اور اردو بولنے والوں کے درمیان تعلقات مختلف مراحل میں اونچ نیچ کا شکار رہے۔ ایم کیو ایم کے رہنما الطاف حسین کے خلاف اندرون سندھ جو بھی مقدمات درج کرائے گئے ہیں وہ سندھی بولنے والوں نے کروائے۔ تاریخی تناظر میں علی حسن نے یہ جائزہ لیا ہے کہ سندھی اور اردو بولنے والے شہریوں میں تعلقات کس نوعیت کے رہے ہیں۔ حیدرآباد سندھ سے علی حسن کی رپورٹ۔
یوں تو سندھی اور اردو زبان بولنے والوں کے تعلقات میں کشیدگی تو تھی، لیکن آج ہی کے روز 27 برس قبل آفتاب احمد شیخ، جو اس وقت حیدرآباد بلدیہ کے میئر تھے، ایک قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہو گئے تھے۔ ان پر حملہ لسانی کشیدگی کی وجہ سے کیا گیا تھا۔ میں نے آج 27 برس بعد ان سے معلوم کیا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں انہیں کیوں نشانہ بنایا گیا تھا۔
ایک واقعات تو نفرت کی وجہ سے میرے پر ہوا، کیونکہ میں نے کوٹا سسٹم کے خلاف بات کی، میں نے بات کی کہ شہری یونیورسٹی ہونی چاہیے، اسی وجہ سے مجھ پہ گولیاں چلی کہ شہری یونیورسٹی کا مطالبہ تھا میرا، اور ہم نے کھٹا کھٹ قرارداد پاس کی بلدیہ کی۔ ہمارے 60 کاؤنسلرس تھے، 60 میں سے خیر 59 نے ووٹ دیا تھا، ایک تھا نہیں۔
سندھ میں مستقل رہائش رکھنے والی دو بڑی برادریوں کے درمیان تعلقات میں کسی نہ کسی وجہ سے کشیدگی پیدا ہوتی رہتی ہے۔ اسی ہفتے ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کے خلاف اندرون سندھ جہاں جہاں بھی مقدمات درج کرائے گئے ہیں، ان مقدمات کو درج کرانے والے لوگ سندھی زبان بولنے والے ہیں۔ بعض حلقے اسے ایک سازش تصور کرتے ہیں۔ عرفانہ ملا سندھ یونیورسٹی میں استاد ہیں، وہ کہتی ہیں،
تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو سندھیوں کو نیشنلی ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، بہت مشکل سے جو 87-97 کے جو ہم نے گیپ کو کور کیا تھا، سندھی مہاجر جو ہیٹ پالیٹکس اوور کم کیا تھا، تو یہ ہمارے خدشات ہے کہ کہیں یہ ایسی سازش نہ ہو کہ دوبارہ سندھ کے اندر ہیٹ پالیٹکس کریٹ کی جائے، ایف آئی آر رجسٹر کی جا رہی ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ سارے محبت وطن جو ایف آئی آر درج کرانے کے لیے نکلے ہیں، یہ وہی سندھی لوگ ہی نکلے ہیں؟ پورے پاکستان میں محبت وطن کی ذاتی کا سر نے اٹھایا ہوا ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک
سازش کی کڑی ہے۔ ڈاکٹر دودو میری سندھ کے قوم پرست سیاست میں ایک مقام رکھتے ہیں، آج کل سندھ یونائٹڈ پارٹی سے وابستہ ہیں، وہ کہہ رہے تھے،
देखो ना, ये जो मुकदमे बन रहे हैं, जिस तरीके से बन रहे हैं, जिसका ये एक सीरीज बन गई है, ये एक तारीख का एक मिसाल बन रहा है। अगर कोई तकरीर है, कोई केस का भी कोई तरीके का है, तो रियासत को आगे आना चाहिए, एक थाना पर एक थाना को सिलेक्ट करें, कोई जिम्मेदार नहीं, वो को जो कलम है उनको बदले आए। तो कोई तरीका होता है जो कुछ जिसको मौजूद दुनिया माने, लोग माने, लीगल होता है वो भी माने, जो देखने वाले माने।
कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अय्याज लतीफ पली जो समझते हैं कि सिंधियों की जानिब से मुकदमा दर्ज कराने पर सिंधी और उर्दू बोलने वालों के ताल्लुकात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
मैं समझता हूं कि इनसे कोई भी ताल्लुकात में खराबी नहीं होगी, इसलिए कि कोई भी सिंध की पॉलिटिकल पार्टी एफआईआर जमा करवाने वाली नहीं थी। मकसद देखना होगा, नियत अगर यह है कि क्रिमिनल्स को और मिलिटेंट विंग्स को आइसोलेट किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो ये पॉजिटिव है। अगर ये फकत पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है तो बेनतीजा रहेगी।
मैंने आफ्ताब अहमद शेख से मालूम किया कि वो क्या समझते हैं अल्ताफ हुसैन के खिलाफ एक ही जबान बोलने वाले लोगों की तरफ से मुकदमात क्यों दर्ज कराए गए।
ये साजिश है कि एक तबके को कंप्लेंट रखो, एक तबके के गवाहों को लाओ सामने, उन्हीं से सब बातें करवाओ, ये साजिश है।
सियासी मुबसरीन और दानिशवरान कुछ ही क्यों ना कहें, लेकिन इस कदम से भी दोनों बरादरियों के दरमियान खलीज बढ़ेगी, कम नहीं होगी।
हैदराबाद सिंध से ये थे अली हसन। रुख करते हैं अमरीकी रियासत टेनिसी की जानिब, जहां दो फौजी तनसीबात पर हमला हुआ है। ये हुकाम के मुताबिक यूसुफ अब्दुल अजीज नामी एक शख्स ने दो फौजी तनसीबात को निशाना बनाया और फायरिंग करके चार अमरीकी फौजियों को हलाक कर दिया। हमले के बाद अमरीका में तमाम फौजी तनसीबात पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी की रिपोर्ट।
चाटानूगा शहर में वाकई दो फौजी तनसीबात पर जुमेरात को सुबह करीब आधे घंटे तक गोलीबारी का सिलसिला जारी रहा। अमरीकी तफ्तीशी इदारे एफबीआई के मुताबिक इसी शहर के एक रहायशी मोहम्मद यूसुफ अब्दुल अजीज ने पहले एक मार्केट में अमरीकी फौज के एक भर्ती या रिक्रूटमेंट सेंटर पर दूर तक मार करने वाली बंदूक से गोलियां चलाई, जिसमें एक मरीन फौजी जख्मी हुआ। उसके बाद हमलावर ने 5 मील से ज्यादा दूरी तक अपनी मुस्टैंग कार में सफर किया और अमनिकोला हाईवे के पास वाकई एक बहरी अड्डे पर गोलीबारी की, जिसमें चार मरीन फौजी हलाक हो गए। कुछ देर तक पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले के बाद हमलावर मारा गया। इन हमलों में 3 लोग जख्मी भी हुए। पुलिस का कहना है कि हमलावर ने हमले के लिए मुतअद्दिद किस्म की बंदूकों का इस्तेमाल किया। एफबीआई का कहना है कि तफ्तीश जारी है और अभी यकीन से नहीं कहा जा सकता कि यह हमला दाएश या आईसिस की ईमा पर किया गया है। इस मामले में तफ्तीश करने वाले एफबीआई के एजेंट इंचार्ज एडवर्ड रेनॉल्ड ने कहा, हमें अभी ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले हैं जिससे पता चले कि कोई और शख्स भी इन हमलों में मुलव्वस था, लेकिन हम इस हमलावर के घर की तफ्तीश, ये जहां जहां भी रहा उस जगह की तफ्तीश और उसके स्कूल, उसके जिम, उसके दोस्त वगैरह सब के बारे में तफ्तीश कर रहे हैं। एफबीआई के सैकड़ों एजेंट अब इस मामले की तफ्तीश में लग गए हैं। एफबीआई ने चाटानूगा शहर के हिक्सन नामी इलाके में वाकई हमलावर के घर की तलाशी ली है और कंप्यूटर, फोन और अकाउंट्स की जांच की जा रही है। अमरीकी सदर बराक ओबामा ने इस हमले पर अफसोस का इजहार किया है।
माय मेन मैसेज राइट नाउ इज ऑब्वियसली द डीपेस्ट सिंपथीज ऑफ द अमेरिकन पीपल टू द फोर मरीन्स दैट हैव बीन किल्ड। इट इज अ हार्टब्रेकिंग।
मेरा पैगाम तो जाहिर है, सबसे पहले अमरीकी अवाम की जानिब से हलाक होने वाले अमरीकी फौजियों की ताजियत है। उन फौजियों के लिए ये दिल तोड़ने वाले हालात हैं जिन्होंने हमारे मुल्क की इतनी बहादुरी से खिदमत की और वो इस तरह हलाक किए गए। मैं अमरीकी अवाम से अपील करता हूं कि वो इन फौजियों के अहले खाना के लिए दुआएं करें। सदर बराक ओबामा के अल्फाज। तफ्तीशी इदारों का कहना है कि 24 साल हमलावर मोहम्मद यूसुफ अब्दुल अजीज कुवैत में पैदा हुआ था, लेकिन कई बरस पहले उसके वालदैन और उसने अमरीकी शहरियत ले ली थी। हमलावर ने चाटानूगा शहर में ही हाई स्कूल की पढ़ाई की और यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की थी। एफबीआई का कहना है इस हमलावर का तशद्दुद का कोई रिकॉर्ड नहीं था और उस पर नजर भी नहीं रखी जा रही थी। इस हमले के बाद एक बार फिर अमरीका भर में अकेले हमला करने वाले लोगों के बारे में खौफ बढ़ गया है। पिछले चंद महीनों में अमरीका में दहशतगर्दी से मुतालिक मनसूबों के सिलसिले में मुतअद्दिद गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और हुक्काम का कहना है कि उन्होंने कई दहशतगर्द हमलों के मनसूबों को नाकाम किया है। दहशतगर्द गिरोह दाएश या आईसिस अमरीका के अंदर दहशतगर्द हमले करने के लिए अपील करता रहा है। इस हमले के बाद पूरे मुल्क में फौजी तनसीबात समेत सभी विफाकी इमारतों की सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है।
نیو یارک سے یہ تھے سلیم رضوی. آج 17 جولائی ہیں. آج دنیا کے مختلف ممالک میں ملائیشین ایئر لائنز کے طیارے MH17 کے حادثے میں گر کر تباہ ہونے کے ایک برس بعد یادگاری تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ سنیے عظیم رفیع سے.
آج 17 جولائی ہے. آج سے ٹھیک ایک سال قبل ملائیشین انٹرنیشنل ایئر لائنز کا مسافر طیارہ MH17 ایمسٹرڈیم سے کوالالمپور جاتے ہوئے میزائل لگنے کی بنا پر گر کر تباہ ہو گیا تھا. اس طیارہ حادثے میں 283 مسافروں کے ساتھ ساتھ عملے کے 15 افراد بھی ہلاک ہو گئے تھے. دنیا کے مختلف ممالک میں آج ملائیشین ایئر لائنز کے طیارے MH17 کے حادثے میں گر کر تباہ ہونے کے بعد پہلی یادگاری تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں جن میں آسٹریلیا، نیدرلینڈ اور یوکرین شامل ہیں. یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے طیارے کی تباہی کا الزام روس نواز باغیوں پر عائد کرتے ہوئے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ طیارہ تباہ کرنے کے ذمہ داروں کو بے نقاب کرے، جبکہ روس اس الزام کی تردید کرتا ہے. یوگوسلاوی میں بین الاقوامی فوجداری عدالت میں سابق استغاثہ سر جیفری نائس کا کہنا ہے کہ MH17 طیارے کی تباہی بین الاقوامی جرائم کے حوالے سے ایک مضبوط کیس ہے جس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سانحے کی بین الاقوامی فورم پر شفاف تحقیقات ہونی چاہیے. مجھے اس بات پر قطعی حیرت نہیں ہے کہ بہت سے ممالک کی جانب سے اس معاملے کی بین الاقوامی ایڈ ہاک ٹریبیونل میں تحقیقات کی حمایت کی جا رہی ہے، لیکن اس معاملے کو سلامتی کونسل میں لے جانے میں روس ایک رکاوٹ ہے.
امریکی اور جرمن انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق طیارے پر روس نواز حامیوں کی جانب سے میزائل فائر کیا گیا تھا جس کی بنا پر وہ گر کر تباہ ہوا، جبکہ روسی حکومت کی جانب سے یوکرین پر طیارہ تباہ کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا. یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو کا اس موقع پر کہنا ہے،
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم اس حادثے میں ہلاک ہونے والے افراد اور ان کے اہل خانہ کو انصاف دلوائیں اور اس واقعے کے ذمہ داروں کو ایک منصفانہ سزا دلوائیں. یہ جرم تمام دنیا کے لیے ایک دھمکی کی حیثیت رکھتا ہے. ہم انصاف کر کے ہی بنیادی اقدار کا دفاع کر سکتے ہیں. اس طرح کے ظلم کو جدید دنیا میں کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا.
یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو کا یہ پیغام ان لوگوں کے لیے تھا جو اس طیارے کی تباہی کے ذمہ دار ہیں، جبکہ آسٹریلوی وزیر اعظم ٹونی ایبٹ طیارہ حادثے میں ہلاک ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں،
اس حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی یاد ایک ایسا درد ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. الفاظ کے ذریعے اس درد کا اظہار نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی ان کے لواحقین کا غم کم کیا جا سکتا ہے. پھر بھی ہو سکتا ہے کہ آج اس سانحے کی یادگار منانے کی بنا پر ہلاک شدگان کے لواحقین کو کچھ سکون مل سکے. آج ہماری قوم سوگوار ہے اور اس درد کا مقابلہ کرنے میں آپ کے ساتھ ہے.
آج جب عالمی دنیا MH17 طیارے کے حادثے میں ہلاک ہونے والے تمام مسافروں کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار ہمدردی کر رہی ہے، وہیں مختلف حلقوں کی جانب سے اس حادثے کے ذمہ داروں کو بے نقاب کر کے انصاف کے کٹہرے میں لائے جانے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے.
بی بی سی کے مناظروں پر مبنی یہ رپورٹ پیش کر رہے تھے اسلام آباد سے عظیم رفیع. اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یمن کی مفرور حکومت کے نائب صدر نے اب یہ اعلان کیا ہے کہ ملک کے جنوبی صوبے عدن کو حوثی باغیوں سے آزاد کروا لیا گیا ہے. سعودی عرب میں خود ساختہ جلاوطنی گزارنے والے نائب صدر کا یہ کہنا ہے کہ حکومت اب صوبے میں بنیادی سہولتیں بحال کرنے پر کام کر رہی ہے. گزشتہ 4 ماہ کے دوران عدن میں باغیوں اور حکومتی افواج کے درمیان شدید جھڑپیں ہوتی رہی ہیں. یہ رپورٹ آپ چاہیں تو bbcurdu.com پر تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں. ہم آپ کو یہاں پر سنوائیں گے کھیلوں کی خبروں، تجزیوں اور تبصروں کا پروگرام کھیل کے میدان سے. ترتیب و پیشکش عبد الرشید شکور.
کوئی کچھ بھی کہے، میں نے 30 سینچریاں کر چکا ہوں، کوئی مانے نہ مانے میں 8000 رنز کر چکا ہوں.
آپ کے پاس بیٹ ہے، بیٹ سے جب پرفارم کریں گے.
کھیل سے کم پیار، کرسی سے زیادہ پیار.
آپ کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیسے روکے جائے.
یونس خان نے سب کچھ کر دکھایا، کوئی مانے نہ مانے. شان مسعود کی نئی شان اور جسٹس لودھا رپورٹ. بی سی سی آئی پر بجلی بن کر گری. کھیل کے میدان سے عبد الرشید شکور کا سلام. پاکستانی کرکٹ ٹیم نے دمبولا میں ہاتھ آئی جیت کو دوہری کرنے کا موقع پالیکلے میں گنوا دیا اور یوں پانچ ون ڈے انٹرنیشنل میچوں کی سیریز اس وقت ایک ایک سے برابر ہے۔ اسی پالیکلے میں پاکستانی کرکٹ ٹیم نے سری لنکا کے خلاف تیسرا اور آخری ٹیسٹ میچ 377 رنز کا ہدف عبور کر کے جیتا اور ایک نیا باب رقم کیا، اور اس میں نمایاں حصہ رہا یونس خان کا جنہوں نے 171 رنز ناٹ آؤٹ کی شاندار اننگز کھیل کر پاکستانی ٹیم کی نیا پار لگائی۔ یونس خان جو پہلے ہی پاکستان کی طرف سے ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ سینچریاں بنانے والے بیٹسمین بن چکے ہیں، اب جاوید میاداد کے سب سے زیادہ رنز کے ریکارڈ سے صرف 19 رنز کی دوری پر ہیں۔ میں نے یونس خان سے پوچھا کہ یہ 19 رنز کیا معنی رکھتے ہیں آپ کے لیے؟
دیکھیے، بہت بڑے معنی رکھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ گریٹ جاوید میاداد کو پاس کرنا، اور میرے خیال سے دیکھیں میرے لیے وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں کبھی جاوید بھائی سے آگے چلا جاؤں، اور میرے خیال سے پاکستان میں کوئی بھی ایسا بیٹسمین یا کوئی بھی ایسا کرکٹر نہیں ہوگا جو کہ کبھی جاوید میاداد کے قریب بھی پہنچ سکے، اور میں بہت قریب ہوں ان کے، اور اگر اللہ نے کبھی چاہا تو میں ان سے زیادہ رنز کر سکوں، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ انزی بھائی نے جس طرح وہ واپس آئے ایک سال بعد اور انہوں نے کوشش کی اور اس کو وہ پار نہیں کر سکے، تو میرے خیال سے اگر میں ان کو آگے جا سکا تو میرے پاس الفاظ نہیں کہ جاوید بھائی سے میں، وہ ہوتے ہیں نا کہ سڈنلی آپ کی آنکھ کھلتی ہو، آپ بولتے ہیں جی میں جاوید میاداد سے آگے نکل گیا، تو میرے لیے بڑے ایسی فیلنگ ہے۔
یونس خان سے میں نے جاننا چاہا کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے عظیم بیٹسمینوں کے تذکرے میں آپ کو اب تک وہ مقام نہیں مل سکا جس کے آپ مستحق ہیں۔
میرا ریکارڈ سب کے سامنے ہے، جب میں نہیں رہوں گا یا جب میں کرکٹ چھوڑ دوں گا تو میرا ریکارڈ وہاں موجود ہے۔ اب کوئی مانے نہ مانے، 2009 کا T20 کپ میری کپتانی میں جیت چکے ہیں، لارڈس پہ میں وہ کپ اٹھا چکا ہوں، اب کوئی مانے نہ مانے، کوئی کچھ بھی کہے، میں نے 30 سینچریاں کر چکا ہوں، کوئی مانے نہ مانے میں 8000 رنز کر چکا ہوں، کوئی مانے نہ مانے میں 250 سے زیادہ ون ڈے کھیل چکا ہوں، تو اس سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور جہاں تک بات یہ کہ میں نے ہمیشہ اللہ سے یہی دعا کی کہ نہ مجھے زیادہ اوپر لے جائے نہ مجھے نیچے، مجھے مڈل میں رکھے، میں جہاں بھی جاتا ہوں میرے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور میری عزت کرتے ہیں، تو میرے خیال سے میں نے یہ اچیو کیا اپنے لائف میں۔
یونس خان سے میرا آخری سوال تھا کہ آئندہ سال پاکستانی کرکٹ ٹیم نے آسٹریلیا کا دورہ کرنا ہے، تو اس بات کو کتنا محسوس کرتے ہیں کہ آسٹریلیا میں آپ کی کوئی سینچری نہیں ہے؟
کیا یہ اچھا ہو کہ میں وہ سیریز کھیلوں اور میں وہاں پہ کوئی ایسی کوئی اننگز ہو جو کہ پاکستان کو میچ جیتے اور 100 ہو جائے، تو میرے خیال سے میرے کرکٹ کیریئر کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ سیریز ہیں، اور کیا یہ مزہ ہے کہ جا کے پاکستان انگلینڈ کو انگلینڈ میں ہرائے اور آسٹریلیا کو جا کے آسٹریلیا میں ہرائے، تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔
اسی پالیکلے ٹیسٹ میں یونس خان کے علاوہ جو دوسری قابل ذکر کارکردگی دیکھنے میں آئی وہ نوجوان شان مسعود کی تھی، جنہوں نے اپنی پہلی ٹیسٹ سینچری اسکور کی۔ میں نے شان مسعود سے بھی بات کی اور ان سے میرا پہلا سوال یہ تھا کہ یہ کتنا اہم ٹیسٹ میچ تھا آپ کے لیے، کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ اثر و رسوخ کی وجہ سے پاکستانی ٹیم تک پہنچے ہیں۔
سری لنکا ایک کا ٹور ہوا تھا، ادھر میں نے ایک بڑی اننگز کھیلی دمبولا میں، اپنے اندر ایک بلیف لایا کہ میں پہلے میں کیا کر چکا ہوں اور میں کیا کر سکتا ہوں۔ پھر اس کے بعد جب ٹور پہ گیا تو ایک سائیڈ میچ ہوا، ادھر بھی میں نے 70 کیا، سیکنڈ اننگز میں ٹاپ سکور کیا، تو ایک ڈریسنگ روم کا اپروول ملا ہوا تھا، پلیئرز میری امپروومنٹ سے بہت خوش تھے، کوچز میری امپروومنٹ سے بہت خوش تھے، تو بس میں نے کوئی پریشر نہیں لیا، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب میں وہ اننگز کھیلنے گیا پہلے کیلی ٹیسٹ کی دوسری اننگز، تو میں نے یہی سوچا تھا کہ میں پہلی اننگز کھیل رہا ہوں اور پیچھے جو ہوا ہے یا آگے جو ہوا ہے وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے، میرے کنٹرول میں یہ وقت ہے، اور میں نے یہ وقت انجوائے کر کے پاکستان کے لیے میں اپنا پانچواں ٹیسٹ کھیل رہا ہوں، میں نے انجوائے کرنا ہے اس کو، کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ پاکستان کو کسی چیز پہ ریپرزینٹ بھی نہیں کر پاتے، تو میرے لیے یہی ایک آنر تھا۔ اور جو لوگ باتیں کرتے رہے، دیکھیں لوگ ہمیشہ باتیں کریں گے، آپ کے پاس بیٹ ہے، بیٹ سے جب پرفارم کریں گے پھر آپ کے لیے باتیں ہوں گی۔
میں نے شان مسعود سے پوچھا کہ یونس خان جیسے سینئر کھلاڑی کے ساتھ کھیلنے کا کتنا فائدہ ہوا ہے آپ کو؟
ان کی پریزنس اٹسیلف بہت بڑی بات ہے کسی بھی ینگسٹر کے لیے، میرے لیے تو ڈبل ہے، کیونکہ میں نے جو بھی کرکٹ کھیلی ہے جب سے کرکٹ کھیلتا ہوا رہا ہوں وہ میرے استاد ہیں، میں نے انہی سے ساری کرکٹ سیکھی ہے۔
شان مسعود سے میرا آخری سوال تھا کہ آنے والے سیزن میں پاکستان کو انگلینڈ، بھارت اور آسٹریلیا جیسی بڑی ٹیموں سے کھیلنا ہے، تو کوئی دباؤ؟
دیکھیں وہی چیز ہے، جیسے ہم سری لنکا میں ابھی ایک ہسٹورک ون تھی، ہائیسٹ ایور چیز تھا پاکستان کا، 9 سال بعد ٹیسٹ سیریز جیتے تھے، تو پریشر اسی سیریز میں بہت تھا، تو وہی میرا کیا کہتے ہیں میری ریکویسٹ ہے سب سے، تو ہم کیوں ان چیزوں کا پریشر لیں جبکہ ہم نے پریشر میں ڈیلیور کیا ہوا ہے، چاہے انگلینڈ ہو، چاہے انڈیا ہو، چاہے انگلینڈ کا ٹور ہو، چاہے آسٹریلیا کا ٹور ہو، یہیں سے ہیروز بنتے ہیں، اور ہم وہاں پرفارم کریں گے تو ہم بھی انشاءاللہ یونس بھائی کی طرح ہم لوگ بھی ہاؤس ہولڈ نیمز بنیں گے۔
آئی پی ایل کرکٹ کرپشن میں ملوث ہونے پر چنئی سپر کنگز اور راجستھان رائلز کا دھڑن تختہ ہو چکا، اور اب انتظار اس بات کا ہے کہ جسٹس لودھا کمیٹی کی رپورٹ پر BCCI کتنا عمل کرتی ہے۔ دلی سے شکیل اختر۔
سپریم کورٹ کی مقرر کردہ تین رکنی لودھا کمیٹی نے گزشتہ دنوں جب آئی پی ایل کی دو ٹیموں راجستھان رائلز اور چنئی سپر کنگ کو معطل کیا تو کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ کمیٹی کوئی سخت قدم اٹھائے گی۔ اس سے پہلے آئی پی ایل میں سٹے بازی کے الزامات کی جانچ بھارتی کرکٹ بورڈ نے دو ججوں سے کرائی تھی اور اس کمیٹی نے راج کندرا اور گرناتھ میپن سمیت سبھی کو کلین چٹ دی تھی۔ تو کیا لودھا کمیٹی کے فیصلے کے بعد کرکٹ بورڈ پر کوئی اثر پڑا ہے؟ سرکردہ اسپورٹس کمنٹیٹر پردیپ میگزین کہتے ہیں،
ابھی بھی بی سی سی آئی کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ چاہتی کیا ہے، ہو کیا رہا ہے۔ یہ جو کچھ بھی ابھی ہوا ہے، یہ کیونکہ لودھا کمیٹی جو بنائی گئی تھی انہوں نے بین لگا دیے دو سال کے، تو یہ تو آپ سمجھ بھی نہیں سکتے تھے کرکٹ بورڈ یہ فیصلہ لیتے۔ ابھی میں آئی پی ایل چیئرمین شکلا جی کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، وہ تو ایسے بات کر رہے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، کہ کوئی بات نہیں ہے، اب اگلا آئی پی ایل پہلے سے بھی بہتر ہوگا، ہم دو اور ٹیمیں، آٹھ ٹیمیں ہوں گی۔ تو کہیں یہ شرم نام کی یا اکاؤنٹیبلٹی نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔
لودھا کمیٹی نے صرف دو ٹیموں اور اہلکاروں کو معطل ہی نہیں کیا ہے، اس کی ذمہ داریوں میں بی سی سی آئی کی انتظامی امور کو بہتر اور شفاف بنانے کے طریقے کی سفارش کرنا بھی شامل ہے۔ پردیپ میگزین کہتے ہیں کہ وہ پہلو زیادہ اہم ثابت ہوگا۔
یہ جو بی سی سی آئی میں جو کچھ ہوگا، وہ لودھا کمیٹی کی جو ریکمنڈیشن جو کہ بائنڈنگ ہوں گی انڈین بورڈ پہ، وہ ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کہیں گے کرنا ہے کہ بھائی آپ کا کانسٹیٹیوشن کیسے ہونا چاہیے، آپ کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیسے روکے جائیں، تو وہ جو کریں گے اس سے ہی بی سی سی آئی میں کوئی سینیٹی یا کوئی اکاؤنٹبلٹی آئے گی۔
بہار کرکٹ ایسوسی ایشن کے سیکرٹری آدت پرکاش ورما ایک طویل عرصے سے بی سی سی آئی کو شفاف بنانے کے لیے عدالتوں میں جدوجہد کرتے رہے ہیں، وہ لودھا کمیٹی کے فیصلے سے بہت پر امید ہیں۔
دیکھیے میں آپ کو بتا دوں کہ جسٹس لوڈھا نے، ان کی پینل نے 84 کوشچن کا ایک سیٹ بی سی سی آئی کے برتمان پاسٹ اسٹیٹ کرکٹ ایسوسی ایشن کے کچھ چنندہ آفیشیلس لوگوں کو سیٹ بھیجے ہیں، اور اس کوشچن سیٹ کو دیکھ لینے کے بعد سے مجھے کہیں سے بھی ایک پیسہ بھی ایسا گنجائش نہیں لگ رہا ہے کہ بی سی سی آئی کلین اور سدھرے گا نہیں۔
آدت ورما کا کہنا ہے کہ بورڈ سے ان لوگوں کو بھی باہر کیا جائے جو صرف مالی مفاد کے لیے اس سے وابستہ ہوئے ہیں۔
جڑے ہوئے آفیشیلس کے کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا بھی دیکھنا پڑے گا کہ جن کو کھیل سے کم پیار، کرسی سے زیادہ پیار، اور کھیل کو مادھیم سے اگر دو نمبر کے پیسے کی کمائی کی ذریعہ بنائیں گے تو ان لوگوں کے لیے خطرے کا الارم بچ چکا ہے، کیونکہ دیش کا سروچ نیالے اب اس چیز کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔
بھارتی کرکٹ بورڈ نے لودھا کمیٹی کی رپورٹ پر غور کرنے کے لیے اتوار کو بورڈ کی میٹنگ طلب کی ہے۔ اس میٹنگ میں یہ بھی طے کیا جائے گا کہ دو ٹیموں کی معطلی کے بعد اپریل میں ہونے والے آئندہ آئی پی ایل کے لیے دو متبادل ٹیمیں کیسے لائی جائیں۔ بورڈ میں اس وقت کافی بے چینی پھیلی ہوئی ہے، بہت سے ارکان کو یہ خدشہ ہے کہ لودھا کمیٹی کہیں ایسے ضابطے نہ طے کر دے جن سے مفادات کے ٹکراؤ کے سبب ان کی رکنیت ہی ختم ہو جائے۔
اور آخر میں ایشین اسپورٹس بیٹ لاہور سے سلطان محمود۔
ثانیہ مرزا نے سوئٹزرلینڈ کی مارٹینا ہنگس کی شراکت میں ومبلڈن ٹینس چیمپئن شپ میں ویمنز ڈبل ٹائٹل جیت لیا۔ پاکستان جونیئر اسکواش ٹیم جونیئر ورلڈ اسکواش چیمپئن شپ میں حصہ لینے کے لیے بدھ کے روز ہالینڈ روانہ ہو رہی ہے۔ سنگاپور میں آرسنل فٹ بال کلب نے سنگاپور سلیکٹ 11 کو 4-0 سے ہرا کر انویٹیشنل ایشیا فٹ بال ٹرافی کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ فائنل آرسنل اور ایورٹن کے درمیان کھیلا جائے گا۔ آٹھویں ایشین سینئر مینز والی بال چیمپئن شپ اس ماہ 31 تاریخ سے تہران میں شروع ہو رہی ہے۔
اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے۔
اور اسی کے ساتھ سیربین بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ ایڈیٹر تھے سکلین امام اور پروڈیوسر تھی نازیہ میمن۔ اسٹوڈیو مینیجرز کے فرائض دیے انجام دیے لندن میں ٹام واٹس نے، اور اسلام آباد میں ہمارے ساتھ رہے عامر صدیق۔ ماہوارہ سفتر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے، اور آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ شمائلہ خان۔
پاکستان کے صوبہ سندھ کی حکومت نے صوبے میں رینجرز کے قیام میں مزید ایک سال کی توسیع کر دی ہے۔ محکمہ داخلہ کی سفارش پر وزیر اعلی سندھ سید قائم علی شاہ نے اس کی منظوری دی۔ پاکستان میں رویت ہلال کمیٹی کے اجلاس کے بعد اعلان کیا گیا ہے کہ ملک میں شوال کا چاند نظر آ گیا ہے، کل ملک بھر میں عید الفطر ہوگی۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے ملک میں عید الفطر کے موقع پر آج اپنے خطاب میں طالبان کی جانب سے مذاکرات کی حمایت کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ جرمنی کی پارلیمنٹ نے یونان کو 86 ارب یورو کا بیل آؤٹ پیکج देने के हक में वोट दिया है। मशरकी यूक्रेन में गिरकर्तब होने वाली मलाइशियन एयरलाइन के हादसे को आज एक साल मुकम्मल हो गया है। इस मौके पर ऑस्ट्रेलिया, द नेदरलैंड्स और यूक्रेन में यादगारी तकरीबात मनाई जा रही हैं। और यूरोपीय यूनियन में फिजाई तहफ्फुज के निगरान इदारे ने जर्मन विंग्स जैसी आफात के दोबारा रोनमा होने से बचने के लिए पायलट्स के नफसियाती तज्जिए का मुतालबा किया है। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है।